الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه فكل بدعه ضلاله فكل ضلاله في النار او كما قال صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورہ ابراہیم کا مطالعہ ہم اس وقت کر رہے ہیں اور تیسرے رکوع کا مطالعہ جاری ہے آج کا مطالعہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 سے شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال بیان کی ہے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کی اعمال ایسے ہیں جیسے کہ رات کا ڈھیر کہ ان پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلے تو وہ سب اڑا کر لے جائے گا اب اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ آج جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے لاکھ وہ بہتر کام کر رہا ہے کچھ بھلائیاں کر رہا ہے کچھ اچھائیاں کر رہا ہے دنیا میں اس کا حصہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے یہ بات احادیث میں بالکل واضح ہے لیکن ایسے کافروں کے اعمال کا قیامت کے دن کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے کہیں قرآن کہتا ہے اس سراب کی طرح ہوں گے سورہ نور میں کہ جب آدمی صحرا میں ہو تو دور سے وہ مٹی کی جو لہریں اٹھتی ہیں لگتا ہے کہ وہ پانی یا شہروں میں اگر لمبی سڑکیں ہوں اور دور سے ہم دیکھتے چمکتی ایسی ہوئی ہے کہ پانی پڑا ہوا ہے لیکن قریب جاتے تو پانی نہیں ہوتا تو سراب اسے کہا جاتا ہے تو کہیں کہا کہ ان کی مثال سراب کے ان کے اعمال کی مثال سراب کی طرح کہیں کہا رات کا ڈھیر ہوں گے اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور کہیں کہا کہ غبار ہوگا جس کو اڑا کر پراگندہ غبار کو ختم کر دیا جائے گا مٹا دیا جائے گا تو کفر کے ساتھ اعمال قبول نہیں ہوتے مسلمان کے لیے خطرناک بات یہ ہے کہ دکھاوے کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا اب قربانی کا موقع آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی صاحب استطاعت ان کو خلوص کے ساتھ قربانی ادا کرنے کی توفیق دے لیکن اگر دکھاوا جائے جیسے کہ آج کل بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں تو ظاہر بات ہے کہ یہ دکھاوے کا عمل تو ناقابل قبول ہے تو ایک کافر کے اچھے اعمال بظاہر اچھے اعمال اس کے کفر کی وجہ سے ناقابل قبول ہے اور ایک مسلمان کے اعمال دکھاوے کے عنصر کی وجہ سے ناقابل قبول ہو جاتے ہیں حدیث ہے مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے فرمایا کہ ان کے ہاتھ پہلے کچھ نہیں پڑے گا کہ کچھ کام ان کو نہیں آئے گا اور یہ کھلی گمراہی میں ہیں اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے فرمائی اور حق کے ساتھ فرمائی بار بار قرآن کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق حق کے ساتھ ہے یہاں مطلب ہے مقصد کے ساتھ ہے جب یہ پوری کائنات بامقصد پیدا ہوئی ہے اور یہ کائنات تمہارے لیے سجائی گئی ہے تو تم بھی بامقصد پیدا ہوئے ہو بے مقصد تمہاری زندگی گزرنی نہیں چاہیے جس انسان کی زندگی کو کوئی مقصد نہیں وہ انسان انسان کہلانے کا مستحق نہیں انسان کو جانور سے ممتاز کرنے والی ایک شے یہی ہے کہ انسان کی زندگی بامقصد ہوتی ہے اور وہ مقصد قرآن نے یہ کیا بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں لے جائے اور اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے تمہاری جگہ کسی اور نئی مخلوق کو کھڑا کر دے یعنی تم اپنے مقصد زندگی پر عمل نہ کرو نافرمانیاں کرتے رہو تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں اللہ تمہیں مٹا کر کسی اور کو بھی لا کر کھڑا کر سکتا ہے پھر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موضوع بیان فرمایا جو 6 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا، کمزوروں کا اور بڑوں کا۔ دنیا میں کچھ بڑے بنتے ہیں آج بھی، کوئی سردار بن جاتا ہے، کوئی وڈیرا بن جاتا ہے، کوئی حاکم بن جاتا ہے، اور کچھ ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے سارے گمراہ لوگ جن کے پاس کوئی ذمہ داری ہے، اور ایسے لوگ جو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو قرآن چھوٹے اور بڑے سے تعبیر کرتا ہے، اور ان کا مکالمہ بار بار قرآن میں بیان ہوا، جیسے کہ اس مقام پر سورہ ابراہیم کی آیت 31 میں بھی بیان ہے کہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بندے تھے۔ آج ان کی چودراہٹیں ہیں، سرداریاں ہیں، بڑا روب اور دبدبا ہے، کچھ نے پوری قوم کو بیچ کر کھا رکھا ہے، کچھ قبضہ کر لیتے ہیں لوگوں کی زمین و جائیدادوں پر، اور انہوں نے مافیا کی مافیا بنا رکھی ہیں۔ یہ جو بڑے بندے تھے، چھوٹے کیا کہیں گے، بھائی تم تو بڑے بندے تھے، ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم آج ہم سے کچھ اللہ کے اضافے سے کمی کر سکتے ہو؟ کوئی اختیار ہے تمہارے پاس؟ کوئی چودراہٹ ہے تمہاری؟ کوئی سرداری ہے تمہاری؟ کچھ کرنے کی سکت و طاقت ہے تمہارے اندر؟ تو یہ اللہ کا عذاب ہم میں سے دور کر دو، تمہارے تابع تھے، جو تم کہتے تھے ہم کر ڈالتے تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے۔ اب برابر ہے ہم یہاں پر گھبرائیں، چیخیں چلائیں یا صبر کریں، کوئی چھٹکارا ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ ہے کہ جو آج تکبر میں آ کے، بڑائی میں آ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا ہے، خدائی کے دعوے کر رہے ہیں جیسے فرعون نے کیا تھا، نہ ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آج جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط، میرے اقتدار بڑا مضبوط، میرے پاس جائیداد بہت ہے، میرے پاس مال بہت ہے، یہ تو بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی داد اللہ کی ہے، کل یہ حشر ہوگا ان کا۔ اور جو آنکھیں بند کر کے جس کو چاہتے ہیں اپنا قائد، اپنا لیڈر، اپنا رہنما بنا لیتے ہیں اور اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہتے ہیں، چاہے وہ جہنم میں ان کو لے کر کیوں نہ چلا جائے، وہ سب سے بڑے کا ذکر ابھی آئے گا، ابھی آگے ذکر آئے گا سب سے بڑے والے کا۔ یہ جو آج آنکھیں بند کر کے لوگوں کو اپنا بڑا بنا کر بالکل اندھوں کی طرح ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کل ان کا حشر یہ ہوگا۔ تمہیں اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، غور فکر کا مادہ دیا ہے، پیغمبروں کی بات تمہارے پاس آئی، رسولوں کی بات تمہارے پاس آئی، اللہ کا کلام تمہارے پاس آیا، پھر بھی اندھے بنے رہے، تو نہ چھوٹوں کے لیے کوئی فائدہ جو ایسے اندھے بنے رہے، جب بڑوں کے لیے کوئی فائدہ جو اس ذوق دبدبے کے اندر آ کر یا جلال کے اندر آ کر، تکبر کے اندر آ کر بڑائیاں مارتے رہے، سب جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب یہ سب سے بڑا جو سردار ایسے نافرمانوں کا، نا ہنجاروں کا، وہ شیطان، اس کا بیان آ گیا ہے۔ چوتھے رکوع کا آغاز فرمایا، وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب تمام معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا تو کہے گا شیطان، ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن میں نے خلاف ورزی کی، کیونکہ ہے ہی جھوٹا تو وعدے بھی جھوٹے کیے تھے۔ بس سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں ہی جھوٹا تھا۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا دعوتكم فاستجبتم لي، اور ہاں میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری دعوت مان لی۔ جبر نہیں کر سکتا شیطان ہم پر، الذي يوسوس في صدور الناس، والی بات ہے سینوں میں وسوسہ تو ڈال دے گا، لیکن جبرن ہم سے کوئی کام کرا رہے شیطان میں یہ طاقت نہیں۔ تو بھائی میرا تم پر کوئی زور تھوڑا ہی تھا، پھوکے ماری تھی، دعوت دی تھی، تم نے قبول کی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، مجھے گالیاں برا بنا نہ کہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نے حرکتیں خود کی، پھوکے ماری میں نے تھی، مارنے کی اجازت تم نے دی تھی مجھے۔ کب پھوکے مارتا ہے؟ اللہ ہم سب کو اس کی شر سے بچائے۔ قرآن نے کہا سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کرتے ہیں، وہ اس کا دوست بنتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت سے ہٹے گا تو شیطان آئے گا، ورنہ نہیں آ سکتا۔ اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ ما انا بمصرخکم وما انت بمصرخی، نہ میں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو، ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کھلا انکار کرتا ہوں جو تم نے اس سے پہلے مجھے شریک ٹھہرا رکھا تھا۔ یہ ہے شیطان۔ بڑے وہ لال رقبے انسان کو دیتا ہے، اسباب دکھاتا ہے، گناہ کے لیے دعوتیں دیتا ہے، اٹریکشن کر کے دکھاتا ہے، بار بار قرآن کہتا ہے فزین لہ شیطان اعمالہ، شیطان نے لوگوں کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے، بڑا تمہیں اس میں اٹریکشن دکھائی دی، بڑی تمہیں اس میں جو ہے وہ چاہت دکھائی دی، بڑی ننگینی اس میں دکھائی دی، نہ نہ میں سارے کا انکار کرتا ہوں، بھگتو اپنے آپ ان الظالمین لهم عذاب الیم، ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللهم انا نعوذ بك من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مرغوب سے، اے اللہ اس کے شب حملوں سے، اس کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس کے برس اہل ایمان کا ذکر ہے آیت نمبر 23 میں، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ جنت میں داخل ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا بإذن ربہم، رہیں گے ہمیشہ وہاں وہ اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور ان میں ملاقات کے موقع پر ان کے کا ادب کیا ہوگا، سلام پیش کریں گے۔ قرآن کہتا ہے اللاقینا سلاما سلاما، اہل جنت بھی دوسرے کو سلام کہیں گے، قرآن کہتا ہے فرشتے بھی سلام کہیں گے، اور قرآن بتاتا ہے سورہ یاسین میں اللہ بھی سلام کہے گا اپنے بندوں کو، اللہ اس کا یقین بھی ہمیں عطا فرمائے اور اس کا مستحق بننے کے لیے اس پر عمل کی توفیق دے۔ آج ہمارے مسائل بہت ہیں، اس پہ تو کوئی شک نہیں، بجلی بھی مہنگی ہو رہی، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، اور غریب بیچارہ اب دال روٹی بھی کھانے کے قابل نہیں رہ سکا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، اس میں ہمارے گناہوں کو بھی دخل داخل ہے، ہمارے حکمرانوں کے لچھن وہ بھی برے، ان کا بھی قصور ہے اس میں، اور ہماری عوام کے گناہوں کو بھی اس میں عمل دخل حاصل ہے۔ لیکن یہ اس وقت میرا موضوع نہیں، اس وقت میرا موضوع یہ ہے جس کے سامنے وہ جہنم کی آگ اور اس کی ہولناکی ہو، اس کے لیے دنیا کی بھوک اور ان مسائل کو برداشت کرنا کسی درجے میں آسان ہو سکتا ہے، جس کے سامنے وہ آخرت کے ابد الآباد کی نعمتیں ہوں، اس کو دنیا میں دل نہ لگانا، یہ قوت اس میں پیدا ہو سکتی۔ جب ہم وہاں کے مسائل کو سوچیں گے انشاءاللہ، تو یہاں کے مسائل ہمیں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں لگیں، لیکن جب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیں تو بھی دنیا کا ایک مسئلہ پہاڑ لگے گا اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ وہاں کا یقین عطا فرمائے، یہاں کی بہتری کی بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ توبہ سے کم تر پر نہیں ہو سکتی، گناہوں کو چھوڑنے سے کم پر نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن جب وہ ہمارے سامنے ہوگی آخرت کی زندگی، تو یہاں کے مسائل ہمیں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ محسوس نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی ہے۔ کلمہ طیبہ پاک کلمہ، توحید کا کلمہ، اور کلمہ خبیثہ شرک اور کفر کا کلمہ۔ یہ دونوں کلمات کیا ہیں اور ان کے ثمرات اور نتائج کیا ہیں، اس کا تذکرہ آ رہا ہے اگلی آیات میں۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے دیکھا نہیں کیسے اللہ نے مثال بیان فرمائی، کلمۃ طیبہ، ایک پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ، جو کہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلہا ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعہا فی السماء، اس کی شاخ آسمان میں پہنچی ہوئی اتنا مضبوط ہے، تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، وہ ہر وقت یعنی ہر موسم میں اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ غور فکر کریں، نصیحت حاصل کریں۔ کلمہ طیبہ ایک کلمہ پاکیزہ کی طرح ہے، اور کلمہ طیبہ وہ توحید کا کلمہ ہے، اور اس کی مثال پاکیزہ درخت سے دی گئی۔ بعض نے کھجور کی مثال دی، لیکن وہ بہت چھوٹا ہے، یہاں تو کیا بات کہی جا رہی، جڑ زمین میں مضبوط اور شاخیں کہاں پہنچی ہیں، آسمان کے اندر۔ کیا مطلب؟ اس کی ترجمانی یہ کی گئی، اس پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ توحید پر قائم ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ رب کائنات کے حکم کے تابع ہے، سورج کی مجال نہیں کہ وہ مغرب سے نکلے، الا یہ کہ قیامت کا دن آئے، جیسے کہ حدیث میں ہے، سورج پابند اللہ کے حکم کا، چاند پابند اللہ کے حکم کا، یہ سارا نظام شمسی پابند اللہ کے حکم کا، یہ ساری کہکشائیں اور گلیکسیز پابند اللہ کے حکم کی، کل کائنات کا نظام پابند اللہ کے حکم کا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہم نے بات سمجھی تھی، ایک کافر جو اللہ کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھ بھی پابند اللہ کے حکم کی، یہ آنکھ دیکھنے کے لیے اللہ نے اسے حکم دیا، وہ دیکھتی وہ سن نہیں سکتی، اس کافر کا کان بھی پابند اللہ کے حکم کا، کہ اس کان کو سننے کا حکم اللہ نے دیا، وہ سنے گا دیکھے گا نہیں اس دنیا کے اندر، ہاں قیامت میں بولے گا ضرور، گواہی دے گا انسان کے خلاف، وہ بھی اللہ کے حکم سے. تو کل کائنات کا نظام توحید پر کارمند ہے. تو کل کائنات میں آپ کو اور مجھے سکون اور اطمینان دکھائی دیتا ہے. گڑبڑ کہاں ہے؟ اس زمین پر. کیوں؟ کچھ لوگ خدائی کے دعوے کر بیٹھتے ہیں, اللہ کو بھلا دیتے ہیں, اللہ کا کفر کرتے ہیں, اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے, تو زمین پر فساد اور انتشار نظر آتا ہے. ورنہ پوری کائنات میں کہیں فساد اور انتشار اس لیے نہیں کہ بقیہ پوری کائنات وہ اللہ کے حکم پر عمل درآمد کر رہی ہے. ہاں, انسان بھی شعوری طور پر اللہ کو مان کر اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے, اسے بھی سکون اور اطمینان مل جائے گا. ایک معاشرہ اللہ کی توحید پر آ جائے, اس کے تقاضوں پر عمل کرنے پر آ جائے, اس معاشرے کو ہمیں سکون مل جائے گا. ایک ملک کے افراد, ایک پوری دنیا کے افراد اگر اللہ کی توحید پر, اس کے احکامات پر عمل پر آ جائیں, پوری دنیا میں امن و سکون ہو جائے گا. کیونکہ پوری کائنات میں امن و سکون اس لیے ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے. زمین پر انسان کو اختیار دیا اللہ نے, چاہو تو نیکی کرو, چاہو تو بدی کرو. جب وہ توحید اور اس کے تقاضوں سے ہٹتا ہے تو بگاڑ آتا ہے. اگر وہ توحید اور اس کے تقاضوں پر آ جائے تو پوری کائنات کی طرح زمین پر بھی امن و سکون لوگوں کو میسر آ جائے. یہ جو فرمایا کہ ہر وقت وہ اپنا پھل لیتا ہے, کیا مطلب؟ پوری کائنات توحید کی پابند, ہر دن ہر وقت اللہ کی توحید کے نظارے پوری کائنات میں دکھائی دیتے, کہیں بھی انتشار اور فساد نہیں ملتا. اسی طرح آج اہل ایمان توحید پر واضح کاربند ہو جائیں تو ان کو امن سکون مل جائے گا. آج اس سمیت آج سمیت کون پریشان ہے؟ مشکلات کیوں ہیں؟ پریشانیاں کیوں ہیں؟ مسائل کیوں ہیں؟ ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا, اللہ کے احکامات کو پامال کر رکھا ہے. تو کبھی زلزلے آتے ہیں, کبھی بارشیں آتی ہیں, کبھی سیلاب آتے ہیں, کبھی طوفان آتے ہیں, کبھی قبض و غارت گری ہوتی ہے, کبھی املاک چھینی جاتی ہیں, کبھی نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ انتشار ہے. اللہ تعالیٰ ان سارے ساری آفات سے ہماری حفاظت فرمائے, ساری بیماریوں سے, مصائب سے ہماری حفاظت فرمائے, اور ہمیں رمق دے کہ تھوڑی رمق بھی اگر باقی ہے تو لوٹیں, پلٹیں اللہ کی طرف, اس کی توحید اور اس کے تقاضوں پر آ جائیں, ہمیں بھی امن و سکون انشاءاللہ مل جائے گا. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کمل کلمہ خبیثہ کی مثال دی, ناپاک کلمہ, شرک کا, کفر کا, رب کی نافرمانی کا. فرمایا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ, اور ناپاک کلمے کی مثال ایسی ہے, كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ, جیسے کہ ناپاک درخت ہو جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا, مَا لَهَا مِنْ قرار, اس کے لیے کوئی قرار باقی نہیں. ایک تنے پہ کھڑا تھا درخت, اس کو کاٹ کے نیچے سے اب وہ گر جائے گا, کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کا کفر کرنے والے, اللہ کا شرک کرنے والے, اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں. جب بندہ توحید اور اس کے تقاضوں پر کاربند نہ ہو, رب کی فرما برداری کی بجائے رب کی نافرمانی پر آ جائے, تو اس کے کردار کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی. اب شرک و کفر بھی ہو رہا ہوگا, جھوٹ اور وعدہ خلافی بھی ہو رہی ہوگی, خیانت بھی ہو رہی ہوگی, قتل و غارت گری بھی ہو رہی ہوگی, اور ظلم و ستم بھی ہو رہا ہوگا, املاک چھینی بھی جا رہی ہوں گی. کوئی کردار کے اندر ثبات یا خیر یا بھلائی دکھائی نہیں دے گی. کیوں؟ ایسے افراد پوری کائنات کے خلاف ہو جاتے ہیں. پوری کائنات اللہ کی توحید پر کاربند, لیکن جو توحید سے دور, وہ اس پوری کائنات کے عمل سے دور, اور جب پوری کائنات کے عمل یعنی توحید کے تقاضوں پر عمل سے دور, تو پھر ایسے لوگوں سے معاشرے کو سکون میسر نہیں آ سکتا, ایسے لوگوں کو معاشرے میں سکون میسر نہیں آ سکتا. ما لها من قرار, ان کے لیے کوئی قرار اور ثبات نہیں ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ اہل ایمان کو ایک مضبوط بات کے ذریعے قوت عطا فرماتا ہے, ثابت قدمی عطا فرماتا ہے, فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. اس سے اکثر مفسرین نے مراد یہ کلمہ لیا ہے, لا الہ الا اللہ, لیکن خالی الفاظ نہیں, صرف الفاظ نہیں. وہ تو کراچی میں جو کلفٹن کے پاس آغا سپر مارکیٹ ہے, وہاں ایک بہت بڑا بورڈ کچھ عرصے پہلے لگا ہوا تھا, ابھی کا مجھے معلوم نہیں, اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے کچھ کرسچن, کچھ ہندو پڑھتے, بہت سے غیر مسلموں کو میں نے دیکھا کہ ہماری طرح کھانا کھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے, تو کیا پڑھ لینا کافی؟ یہی مسئلہ ہے, ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے. نہیں, اس کلمے کو پڑھ لینا, سمجھ لینا, جم جانا اور اس کے تقاضوں پر آ جانا, یہ سب اس میں شامل ہے. اور یہ ایک ہی کلمہ تھا. اب غور کیجئے, وہی معاشرہ 1400 برس پہلے کا, ایک طرف حضرت بلال کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ, ایک طرف ابو جہل کھڑا ہے, دونوں کے سامنے اللہ کے رسول نے کلمہ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کامیاب ہو جاؤ. ایک ہی کلمہ تھا. بلال کو بھی سمجھ آئی رضی اللہ عنہ، سمجھ آئی ہے، جان دینے کو تیار ہے، ایمان چھوڑنے کو تیار ہے. اور ابو جہل کو بھی سمجھ آ گئی تھی. یہ عجیب بات ہے، کیا سمجھ آ گئی تھی؟ یہ مانوں گا تو میری چودراہٹ ختم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنی پڑی. اور یہ برداشت نہیں تھی، سمجھ اسے بھی آئی، وہ جان دے گیا اس کلمے کی مخالفت، مارا گیا کہ نہیں بدل. یہ کلمہ، یہی کلمہ تھا. بلال جان دینے کو تیار، رضی اللہ تعالی عنہ ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں. ابو جہل جان دینے کو تیار، قبول کرنے کو تیار. دونوں کو سمجھ آ گئی تھی. اب اگر یہ سوال نہ پوچھ، اس کا جواب بڑا مشکل ہے. کیا ہم حضرت بلال کی طرف ہیں رضی اللہ عنہ؟ کیا ہم ابو جہل کی طرف ہیں؟ نہیں. ہم کدھر ہیں؟ سوچئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا جواب تلاش کرنے کی توفیق دے، ورنہ اللہ کی کتاب کہتی ہے اسی کلمے کے ذریعے، جو کہ احادیث میں کہ سمرا لا الہ الا اللہ، اسی کلمے کے ذریعے ایمان والوں کو اللہ ثبات اور مضبوطی عطا فرماتا ہے دنیا میں اور آخرت کی زندگی میں. وہ کیا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. الہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے سب سے بڑھ کر محبت ہو، جس کو سب سے یار کے اسلوب میں مانی، جس سے سب سے بڑھ کر محبت ہو، جس کو سب سے بڑھ کر چاہا جائے، جس کے لیے سب سے بڑھ کر محنت کی جائے، مشکلات میں جس کو سہارا مانا جائے، اور جس کی عبادت کی جائے جو 24 گھنٹے مطلوب ہے. یہ ہے الہ، یہ ہے الہ کا مفہوم. سب سے بڑھ کر محبت، اس سے لپکنا اس کی طرف، مشکلات میں لپکنا اس کی طرف، محنت کرنا اس کے لیے، عبادت 24 گھنٹے کی کرنا اس کے لیے، اسی کی. یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ. ورنہ قرآن کہتا ہے کہ نفس کی خواہش کی پیروی بھی معبود بنتی ہے، حدیث بتاتی ہے مال بھی معبود بنتا ہے، اور نہ جانے کا کچھ. یہ تو دو محبت ہے، نفس کی خواہش کی پیروی اور مال کی محبت. نہ جانے کتنی محبت ہم پال لیتے ہیں جو اللہ کی محبت سے بھی بڑھ جاتی ہیں. یہی بگاڑ ہے سب. جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت 163 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہوا کرتی ہے، باقی ساری محبتیں نیچے. ان کی اطاعت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہوگی، باقی ساری اطاعتیں نیچے ہوں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت میں، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی. یہ ہے اس کلمے کا تقاضا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے. فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ. اللہ اہل ایمان کو ایک مضبوط کلمے کے ذریعے مضبوطی عطا فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. ویدل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اور اللہ ظالمین کو گمراہ فرما دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے. آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدلا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا. یہ خصوصاً مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف اشارہ. عوام تو سیدھے سادے لوگ تھے، جیسے ان کے سردار کہتے وہ پیچھے چلتے تھے. یہ جرم تو تھا، لیکن بڑے مجرم ان کے سردار تھے، اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کی طرف لے گئے. آگے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا دیے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، گمراہ کیا. فرمایا کہ تھوڑا فائدہ اٹھاؤ، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا لوٹنا تو جہنم کی آگ کی طرف ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. بار بار ہر صفحے پر تقریباً قرآن یہ بات نمایاں کرتا ہے کہ مزے نہ اڑاؤ دنیا کی، اس کو مقصود نہ بنا لو. یہاں مزے اڑاؤ گے کل آگ میں ڈالے جاؤ گے، اسی کو مقصود اگر بناؤ گے تو کل آگ میں ڈالے جاؤ گے. یہاں مشقتیں برداشت کر لو گے تو کل جنت کی نعمتیں تمہیں مل جائیں گی. اللہ اس کا مستحق بننے اور اس کی محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت، آیت 31 میں فرمایا، قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے کہ نماز قائم کریں. وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اس میں سے خرچ کریں جو میں نے عطا کیا پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر۔ ایمان کے فوراً بعد مطالبہ نماز، صرف جمعے کی نہیں، پانچ وقت کی نماز کا مطالبہ۔ اور آج ویران مسجدیں کیا بیان کر رہی ہیں، لوگ اللہ کو یاد کرنے کو تیار، اللہ کیوں یاد کریں ہمیں، اللہ کی رحمتیں کیوں ملیں پھر ہمیں، ملتی پھر بھی ہے، گناہ کرتے تب بھی ملتی، لیکن وہ رحمت ملے کہ مسائل حل ہوں ہم سیریس ہی نہیں ہوتے۔ اب تو اللہ معاف کرے کہ بے حسی کا عالم یہ کہ لوگ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو تو لوگ کہتے ہیں جی مولوی ڈراتے رہتے، کارٹون بھی بنا دیتے مولویوں کا اخبار میں، لیکن مسجد ویران ہے۔ رب کہتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جمعے کے خطبے میں آپ سنتے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، لیکن الا ماشاء اللہ جس طرف آج ہماری قوم کی توجہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے حسی اس سطح پر آ جائے کہ توبہ کی توفیق ہی اللہ واپس لے لے۔ بے حسی کا وہ عالم ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ توبہ کی توفیق ہی واپس لے، پھر تو عذاب ہی عذاب ہے، پھر تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میران مسجدیں بتا رہی ہیں ہم تیار نہیں اللہ کی طرف پلٹنے، جس اللہ کے لیے جمعے کی نماز میں آتے اسی اللہ نے پانچوں وقت کی نماز فرض قرار دی، اور مردوں کے لیے جماعت کی پابندی کو بھی لازم قرار دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو تمام نمازوں کا باجماعت اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ کل پہلا سوال اسی کے متعلق ہے، طبرانی کی روایت کے مطابق، اور اس میں بگاڑ ہوا تو باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام نمازوں کی باجماعت حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات فرمائی کہ خرچ کریں جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ اصل تو پسندیدہ چھپا کر ہے، لیکن زکات جیسے کہ فرض ہے وہ اعلانیہ بھی دی جا سکتی ہے، جیسے فرض نماز اعلانیہ ادا کرتے ہیں، سنت نوافل پسندیدہ ہے کہ گھر میں بھی ادا ہو، پوشیدہ طور پر ادا ہو، زکات اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن عام جو صدقات یا خیرات ہم دیتے ہیں وہ پسندیدہ ہے کہ پوشیدہ طور پر ہو۔ اور اگر یہ نیت شامل ہو جائے کہ لوگ ہماری تعریف کرے واہ واہ کرے تو سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ فرمایا کر لو یہ کام من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، لا بیع فیہ ولا حلال ولا خلال، کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے۔ آج تو بڑے بڑے مجرم ہیں، بڑے بڑے ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، کسی کو حکمرانوں کی سپورٹ ہے، کسی کو اور بڑے غنڈوں کی سپورٹ ہے، کوئی مال کھلا کر قبضے کر لیتا ہے، کوئی مال کھلا کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ اربوں کے لوٹنے والے، کروڑوں کے لوٹنے والے، سینکڑوں کے ہلاک کرنے والے، کل کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی تعلقات قائم نہیں آئے کام نہیں آئے گی۔ ہر ایک کو اپنا جواب اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اور ہر ایک شخص کو یہ توفیق دے کہ اس بات کو سامنے رکھ کر جو کرنا ہے کریں، ہمیشہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ ہم تیار ہیں جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس کا جواب اللہ کو دے سکیں، بس یہ سوچ لیں ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو کہہ رہے ہیں کیا میں اللہ کے سامنے جواب دینے کو تیار ہوں اس کا، کیا میں اللہ کو منہ دکھا سکوں گا جو آج میں کر رہا ہوں، بس یہ سوچ کے جو کرنا ہے کریں، سیدھا ہو جائے گا عمل انشاءاللہ۔ آج یہی خوف خدا، یہی فکر آخرت دل سے نکلی تو قتل بھی ہوتا ہے، زنا بھی ہوتا ہے، شراب نوشی بھی ہوتی ہے، جوا بھی ہوتا ہے، جبر بھی ہوتا ہے، قبضے بھی ہوتے ہیں، ظلم بھی ہوتا ہے، بربادی بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، فکر آخرت کا احساس نکل گیا۔ حالانکہ رب کائنات نے یہ نظام رکھا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں تو بار بار ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ احساس کر کے مسجد سے باہر جائیں، کریں گے ظلم؟ ممکن ہے؟ یہ فکر آخرت نکل گئی، اس لیے ساری ظلم و فساد و بربادی کی فضا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا، اللہ ہی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، وہ یہ جس نے بارش آسمان سے برسائی اور اس کے ذریعے پھلوں میں سے تمہیں رزق و عطا فرمایا، تمہارے لیے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تابع کر دیا، وہ سمندر میں تمہیں لے کر چلتی اللہ کے حکم سے، اور نہریں بھی تمہارے لیے اللہ نے جاری فرما دی، اللہ نے رات دن کا نظام بنا دیا، سورج اور چاند کو چلا دیا، ان کو جاری کر دیا، ان کے دستور کو مقرر کر دیا، رات دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ کتنی ہی نعمتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تم نے مانگا، اور بہت کچھ وہ دے رکھا ہے جو تمہیں پتا بھی نہیں کہ کہاں گردن میں ایک ڈیفینس سسٹم ہے جو جراثیم کے خلاف ہماری مدافعت کا کام دیتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ دے رکھا ہے جو اب ہمیں پتا چل رہا ہے اور بہت کچھ ابھی بھی معلوم نہیں ہے۔ جو کچھ مانگا تمہیں عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو اکثر لوگ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، اردو میں کہیں گے مال مفت سمجھتے ہیں، اللہ ہی کا دیا استعمال کرتے ہیں، کروڑوں نعمت استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے شکر کی بات آتی ہے تو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، اس کا حکم مانتے نہیں، اس کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے وجود پر ہی نگاہ ڈالیں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ گردے، یہ دل، دماغ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ بال، یہ خون کا دورنا، یہ کتنی نعمتیں اللہ کی، لیکن مالک کو سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پھر انسان بنایا، جانور نہیں بنایا اس نے، پھر محمد رسول اللہ کی امت میں شامل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی دولت دے دی، قرآن جیسی عظیم نعمت دے دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم رسول دے دی، اس کے بعد کیا ہے، قرآن بھی نہیں کھلے، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر بھی پردہ پڑا رہے، مسجد ویران رہے، یہ پیشانی اللہ کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے احکامات کو پامال کرتے رہے، بڑی ناشکری کی بات ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 7 میں، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے مزید دوں گا، یہ بھی لے لو اور دوں گا تمہیں، یہ بھی بشارت ہے۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ اپنی شکر گزاری کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ چھٹا رکو شروع ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے، ان کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ مکے کے لیے انہوں نے دعا کی، لیکن یہ دعا ہم اپنے شہر کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اللہ ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری نفرتوں کو دور کر دے، ہماری دین سے غداری بیداری کو معاف فرما، ہمیں اپنے معاملے کو اپنی کتاب اور سنت رسول کے ساتھ درست کرنے کی توفیق دے۔ یہ دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ نہیں، یا اتنی معاف کیجئے گا، اتنی بے حیثی آ گئی، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھے، یہ بہت ہی بے حیثی کی بات ہے، اللہ ہمیں معاف رکھے۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ یہ مکہ مکرمہ کے مشرکین کو بھی سنایا جا رہا ہے، انہوں نے بت پرستی سے بچنے کی دعا کی، اور تم ان کا نام لیتے ہو اور بت پرستی کرتے ہو، کیسی حرکت ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے رب جنہوں نے ان میں سے میری پیروی کی وہ تو مجھ سے ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو غفور اور رحیم بھی ہے۔ پیغمبر سے تعلق صرف نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اتباع کی بنیاد پر ہونا چاہیے، محض نسلی تعلق کسی کام کا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بخاری شریف کی روایت میں، کہ بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ کل تمہارا باپ تمہارے کسی کام نہیں آئے۔ اے صفیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پپی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں آپ کی کسی کام آنے والا نہیں۔ اے خاندان بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ یہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول کے الفاظ۔ اس کے بعد ہم کسی پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہو کہ فلاں چھوڑا لے گا، فلاں بچا لے گا، کتنی بڑی غلط فہمی ہے، کتنا بڑا دھوکا ہے جو ایک انسان اپنے آپ کو دے رہا ہو۔ فمن تبعنی، مالک جس نے میری اتباع کی، فإنه مني، وہ میرے ساتھ ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، یہ بڑا لطیف انداز شفاعت ہے، جس سے میری نافرمانی کی تو غفور رحیم، تیرا اس کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث میں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ بشارت تو ہے نا، شرط کیا ہے؟ محبت کا دعویٰ اس وقت صحیح قرار پائے گا جب تم میری اتباع میری پیروی کرو گے۔ اور آپ نے ایک اور حدیث میں کہا، بخاری کی روایت، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے وہ کہ جس نے انکار کیا۔ پوچھا کہ انکار کون کرے گا؟ فرمائے کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا وہ انکار کر رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ دونوں پہلو سامنے رہے، بشارت بھی اور ڈراوا بھی۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی جو الفاظ بیان فرما رہے ہیں اس سے نقطہ کیا نکلا کہ اتباع ہوگی تو محبت کا دعویٰ، تعلق کا دعویٰ صحیح، ورنہ نہیں۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کے حصے کو ایک بغیر کھیتی والی میدان میں بسا دیا تیرے محترم گھر کے پاس۔ یاد ہے وہ واقعہ جب ابھی ابراہیم علیہ السلام کو برسوں کے بعد 87 برس کے ہوئے اللہ نے ایک اولاد دی اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، اور اللہ نے کہا کہ اس دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں کو مکے کی بے آباد زمین میں چھوڑائی۔ یہ پوری زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امتحان در امتحان در امتحان پر مشتمل ہے۔ آئندہ تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ قربانی کے ضمن میں، لیکن یہاں کیا ہے کہ چھوڑائی، پڑا کڑا امتحان، برسوں کی دعاؤں کے بعد ابھی بیٹا ملا، اللہ کہتے چھوڑائی۔ اور بی بی حاجرہ نے ایک سوال کیا، ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ کہاں اللہ کا حکم ہے؟ تو اللہ کی بندی کا توکل دیکھیے، فرماتی کہ آپ چلے جائیے، اللہ نے ضائع نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو سلام ہو کر، اور وہ ایک ماں ہے اور ہم سارے مرد بیٹھے ہیں یہاں پر، ایک مرد کبھی نہیں سمجھ سکتا ماں کسے کہتے ہیں۔ مشاہدہ کرنا الگ سے ہے، ایکسپیرینس کرنا دوسری بات ہے، تجربہ کرنا دوسری بات، مرد کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ایک بے قرار ماں جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ اور بے آواز زمین، کوئی آواز نہیں، کچھ نہیں، وہ اللہ کی بندی اللہ پر توکل فرماتے ہوئے کہتی ہے چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اور اس کے بعد اس ماں کی بے قراری اپنے عروج پر، اسے دوڑنا شروع کیا، صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا، مروا سے صفا، کہ شاید جو قافلہ دکھائی دے کچھ مل جائے تو اس بچے کی غذا کے لیے کچھ اہتمام بھی ہو جائے۔ کچھ نہ ملا، لیکن اللہ کو یہ دوڑ، یہ سعی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو جاری ساری کر دیا حج اور عمرے، اور اپنی سی کوشش کر ڈالی بی بی حاجرہ سلام علیہا، تو اللہ نے معجزہ جاری کر دیا۔ وہ زمزم کا پانی جو قیامت تک جاری ساری رہے گا انشاءاللہ، یہ معجزہ رونما ہونے دو حصے اس بات کے، یقین توکل اللہ پر، اور جو بس میں کوشش وہ کر ڈالو، یہ ہو جائیں دونوں چیزیں جمع، تو پھر معجزات بھی اللہ کی طرف سے رونما ہو سکتے ہیں، جیسے کہ زمزم کا معاملہ۔ آج تو وہ پہاڑیاں کہاں، آج تو وہ فانوس لگے ہوئے ہیں، ماربل لگے ہوئے ہیں، اسی میں لوگ کھو جاتے ہیں، اسی میں کھو جاتے ہیں، لیکن وہ روح، روح سعید، وہ پس منظر، وہ ماں کی بے قراری، وہ بچے کا بلکنا یا تڑپنا، وہ باپ کا دل اور جی گردہ کی چھوڑ آنا، اور اس پورے کھلانے کا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، آج وہ ہمیں یاد ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نمازوں، روزوں، قربانیوں، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن وہ روح اللہ کے لیے سب کچھ کھپا دینے والی بات، وہ روح دکھائی نہیں دیتی۔ کوئی اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میرا پیکج مہنگا ہے کہ تمہارا پیکج مہنگا ہے، کوئی اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میرا ہوٹل زیادہ اچھا ہے کہ تمہارا ہوٹل زیادہ اچھا ہے، کوئی اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میں نے کسی کی کلاس کتنی لی، اپنے معلم کو کتنا برا بلا کہا، تم نے کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا، میں نے فائٹ کی اپنے اس کے لیے، کوئی اس چکر میں کہ پہلے میں بس کے اندر گھس جاؤں، کوئی اس چکر میں پہلے مجھے کھانا مل جائے، کوئی اس چکر میں دھکے مار کے طواف کر لوں، کوئی اس چکر میں دھکے مار کر میں جو ہے وہ حجر اسود کو چوم لوں، اسی چکر میں لگے، تو باقی نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا
اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اپنی محبوب نبی شے کی قربانی دے دینا، آج امت میں وہ جذبات کم دکھائی دیتے ہیں. قربانی پر بات انشاءاللہ آئندہ کریں گے. فرما رہے ہیں کہ ربنا، میں نے اے میرے رب اپنی کچھ اولاد کو تیری اس بے آباد زمین میں تیرے ایک محترم گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، آباد کر دیا ہے. ربنا اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، بس ان کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں. انشاءاللہ باقی بات آئندہ نشست میں کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.